بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بجي محمد. مالک کائنات کا اعلان ہے کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، قانون حیات کو، آئین زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے اس کی اس کوشش کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب جو دامن اسلام کو چھوڑے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے حیات کو چنے گا، ایسا انسان آخرت میں جو آخری فیصلے کا دن ہے، نقصان اور گھاٹے میں رہے گا. عزیزان محترم، مالک کا یہ اعلان ہم سے دو باتیں بتا رہا ہے اور ہم سے دو باتوں کا مطالبہ کر رہا ہے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں دین کے راستے پر آنا ہوگا. بے دینی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی دین کے ساتھ ہے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ دین کے راستے پر آنے کا مطلب صرف ایک ہے، اس لیے کہ دین کئی نہیں ہے، دین صرف ایک ہے جس کا نام اسلام ہے. آغاز کائنات سے یہی دین تھا جو اللہ کا دین ہے، اور اختتام کائنات تک یہی دین رہے گا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اب تک جو باتیں عرض کی ہیں، ان باتوں سے اپنی آج کی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے جو گزارش کرنا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑنے میں نقصان ہے اور اسلام کے اپنانے ہی میں فائدہ ہے. دوسری طرف ہمارا تجربہ کہہ سکتے ہیں، یا ہمارے احساسات، یا ہماری گفتگو کے تذکرے، یہ میں پیش کرتے ہیں منظر کہ اسلام کے اپنانے میں یہ نقصان ہوا، اسلام پر عمل کرنے میں یہ گھاٹا اٹھانا پڑا، اسلام نے زندگی کو محدود کر دیا ہے، اسلام ترقی سے روک رہا ہے۔ ایک طرف مالک کا اعلان ہے کہ نقصان اس کے چھوڑنے میں ہے، اور دوسری طرف ہمارے اندر سے اٹھتی ہوئی آوازیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نقصان اپنانے میں اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، ترقی سے روک دیتا ہے، زندگی کو محدود کر دیتا ہے۔ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں اس طرح جیسے دوسرے مذاہب والے کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو قدم قدم پہ پابندیاں ہیں، دوسروں کے بزنس جیسے چل رہے ہیں ایسے ہمارے بزنس کہاں چل سکتے ہیں، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے ہو، ہزار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان ساری گفتگووں کا خلاصہ یہ ہے عزیزو کہ ہم دو باتیں سوچتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی نہیں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام زندگی کو محدود کیے ہوئے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام زندگی کو ترقی سے روکے ہوئے ہے۔ میں ان دونوں لفظوں کے سلسلے میں ایک ایک لفظ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ثبوت میں تاریخ ہے جو آپ کے پیش نظر بھی ہے، اس کی طرف مجھے اشارہ کر دینا ہے۔ میرے عزیزوں، جو لفظ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام زندگی کو محدود بنا دیتا ہے، اسلام زندگی کو ترقی سے روک دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام زندگی کو محدود نہیں کرتا ہے، زندگی کو محفوظ بناتا ہے۔ اسلام زندگی کو ترقی سے نہیں روکتا ہے، اسلام زندگی کو تباہی سے بچاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، محدود ہونا اور ہے، محفوظ ہونا اور ہے، ترقی اور ہے، تباہی اور ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محدود ہونا اور محفوظ ہونے میں کیا فرق ہے، تو میرے عزیزوں، یہ جو مکان بنتے ہیں، یہ جو بلڈنگ بنتی ہے، اس میں دیواریں ہوتی ہیں، یہ دیواریں جیل کی میں بھی ہوتی ہیں اور یہی دیواریں گھر میں بھی ہوتی ہیں۔ دیواریں دونوں جگہ ہیں، مگر جیل کی دیواریں قیدی کو محدود بناتی ہیں، گھر کی دیواریں رہنے والوں کو محفوظ بناتی ہیں۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن دونوں میں جو فرق ہے اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ان اسلامی قوانین زندگی کو محدود نہیں بناتے ہیں، بلکہ زندگی کو محفوظ کرتے ہیں۔ میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جتنی رفتار بڑھتی ہے اتنا ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھتا ہے، اور جتنا ایکسیڈنٹ بھیانک ہوتا ہے اتنا تباہی کا ڈر ہوتا ہے۔ اسلام اسی تباہی سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ ایک بچہ گھر کی چہار دیواری میں رہتا ہے، کھیل رہا ہے، اس کمرے میں جائے، اس کمرے میں جائے، ادھر بیٹھے، ادھر کھڑا ہے، ادھر لیٹے، آپ اسے آزادی دیتے رہتے ہیں، لیکن کیا اگر وہ کچن کی طرف بڑھ کے چلتے ہوئے چولہے کے اٹھتے ہوئے شولوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہے اس لیے کہ اسے اچھا لگے، تو آپ اسے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اب یہ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ اس بچے کو جو روکا ہے کہ وہ شولے پہ ہاتھ نہ ڈالے، تو یہ کیا کہا جائے گا، اسے محدود کر دیا ہے یا اسے محفوظ کر دیا ہے؟ اسلام اتنے ہی کام کرتا ہے کہ اسلام جہاں انسان کو نقصان ہونے والا ہے، جہاں انسانیت کو کی تباہی آنے والی ہے، وہاں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے تاکہ انسان اپنی ترقی سمجھ کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف نہ لے جائے۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جب وہ تباہی اسے بچانے کے لیے آیا ہے، جب وہ ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے، تو پھر ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان ہونے کے باوجود نقصانات کیوں اٹھانا پڑتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود گھاٹے کیوں سہنا پڑتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود ہم تباہ یا برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، مجھے یاد نہیں رہ گیا، کسی بزرگ عالم کی دی ہوئی مثال ہے کسی کتاب میں، مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بزرگ علماء میں سے ہی کسی نے مثال لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جو پانی ہے یہ کس لیے ہے، یہ جو کھانا ہے یہ کس لیے ہے؟ کھانے اور پانی کا وجود اسی لیے ہے کہ وہ انسانی زندگی کے کام آئے، انسانی زندگی کی حفاظت کرے، انسانی زندگی کو بچائے۔ مگر یہی پانی، جس پانی سے ہماری حیات ہے، جس پانی سے ہماری بقا ہے، جس پانی سے ہماری زندگی ہے، یہی پانی हमारी हिफाजत कब करता है, और यही पानी हमारी जान का खतरा भी बन जाता है। अगर हमने इस पानी को छोड़ दिया, इसमें जरासीम मिलने दिए, इसमें गंदगी मिलने दी, इसमें मिलावट होने दी, उसमें जहर शामिल होने दिया, अगर हमने जिस पानी को हमें इस्तेमाल करना है उस पानी को छोड़ दिया, उसकी हिफाजत न की, उसे न बचाया, तो ये पानी जो हमारी हिफाजत के लिए था, हमारी हयात के लिए था, हमारी बका के लिए था, जहर आलूद होके, जरासीम से मिलके, गंदगी से मिलके, यही पानी हमारे जिस्म में जाएगा तो हमें बीमार डालेगा, हमें मार देगा, हमारी हयात को हमसे छीन लेगा। तो यही पानी जो हमारी हयात का जरिया था, यही मौत का जरिया बन जाता है। कब? जब हम पानी की हिफाजत करना छोड़ देते हैं। अगर हम पानी की हिफाजत करें, उसे जरासीम से बचाएं, उसे गंदगी से बचाएं, उसे गलाजत से बचाएं, तो ये हमें हयात देगा, और अगर हम उसकी हिफाजत न करें तो यही हमारी मौत का सबब बन जाएगा। भाई यही सूरत हाल इस्लाम की है। इस्लाम हमारी हयात के लिए है, इस्लाम हमारी बका के लिए है, इस्लाम हमारी हिफाजत के लिए है, मगर शर्त यह है कि हम इस्लाम की हिफाजत करें, तब इस्लाम हमारी हिफाजत करेगा। अगर हम इस्लाम की हिफाजत छोड़ देंगे, उसमें मिलावट होती चली जाएगी, वो जहरीला होता चला जाएगा, तो फिर वो हमें बचाएगा नहीं, बल्कि यही इस्लाम इंसानियत की तबाही का जरिया बन सकता है। इस्लाम उस वक्त इंसान की हिफाजत करेगा जब इंसान भी अपने दीन की हिफाजत करे। आप पूरी तारीख को मैंने किया था, तारीख आपके पेश नजर है, नजर डाल के, निगाह डाल के फैसला कर सकते हैं। दुनिया की सारी कौमों ने कब तरक्की की है और मुसलमानों ने कब तरक्की की है, पूरी तारीख पर अगर आप नजर डालें तो दुनिया की हर कौम ने तब तरक्की की है जब उसने अपने दीन को छोड़ा है और दीन से दूरी अख्तियार की है। यूरोप का जो मशहूर इनकलाब है, सनती इनकलाब, जिसके मतलब बाद एक मरतबा बड़ी तरक्की आई है साइंस की दुनिया में, इल्म की दुनिया में। ये तरक्की कब आई है? जब मजहब को हुकूमत से, इंसानी जिंदगी से, हर चीज से अलग कर दिया गया। तो तारीख इंसानियत पर अगर आप नजर डालें तो दो सच्चाइयां आपको दिखाई देंगी। एक सच्चाई ये दिखाई देगी आपको कि इस्लाम को जब मुसलमानों ने अपनाया है तब तरक्की की है, जब मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा है तब तरक्की की है, और पूरी दुनिया में दूसरे दीन वालों ने जब तक अपने दीन को अपनाए रखा है तरक्की नहीं कर सके हैं, जब अपने दीन को छोड़ा है तब उन्होंने तरक्की की है। भाई यही फर्क है इस्लाम में और दूसरे अधियान में, कि दूसरे दीन के मानने वाले जब उसे अपनाते हैं तो उनकी तरक्की रुक जाती है, और इस्लाम वाले मुसलमान जब अपना दीन छोड़ते हैं तो उनकी तरक्की रुक जाती है। जब तक दीन को अपनाए रखते हैं उनकी तरक्की जारी रहती है। माजी की तारीख भी आपके पेश नजर है कि जब इस्लाम को अपनाया गया तो उस कौम ने कितनी तरक्की की है। सारे इजादात मुसलमानों के हाथों में थे, सारे उलूम की बुनियादें मुसलमानों की दी हुई है, सारे उलूम को तरक्की मुसलमानों ने दी, लेकिन जब इस्लाम मुसलमान ने अपना दीन छोड़ा तो सब कुछ उनके हाथों से छिन गया। और इस सदी में जो गुजरी है, इस सदी में क्या हुआ? एक मरतबा जमीन के एक टुकड़े से कुछ मुसलमान उठे और उन्होंने कहा कि 14 सदियों पहले जो जिंदगी की हमें मिली थी इस्लाम के नाम पर, वही इस्लाम हमें चाहिए। उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो उन्होंने खोई हुई इज्जत को हासिल कर लिया और तरक्की दोबारा का हासिल कर ली। इंकलाब इस्लामी ईरान इस बात का सबूत है कि जब इस्लाम को मुसलमान छोड़ देता है तो तरज्जुली की तरफ चला जाता है, जब इस्लाम को अपना लेता है तो फिर दोबारा तरक्की के रास्ते पर वापस आ जाता है। एक सलावत मंजिल को भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तजुर्बा इस बात का गवाह है, इंफरादी सतह पे भी और इज्तमाही सतह पे भी, कि हमारी जिंदगी की जमानत, हमारी हयात, हमारी बका, हमारी तरक्की, इन सब का इनकार है इस बात पर कि हम इस्लाम से वाबस्ता हों। मामूली मामूली खतरों से खौफजदा हो के इस्लाम को छोड़ के आदमी वक्ती फायदा तो हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा फायदा जो दायमी हो, जो बाकी रह जाने वाला हो, ये इस्लाम को अपनाए बगैर हासिल
نہیں کیا جا سکتا, اور جس کے لیے قرآن کریم صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کے جس راستے پہ جاؤ چلے جاؤ, مگر یہ یاد رکھنا نہ تمہاری یہ کوشش قابل قبول ہوگی بارگاہ الہی میں, اور نہ تم اس سے چھوڑ کے کسی فائدے میں پہنچنے والے ہو. آخرت کا آخر کار نقصان اور گھاٹا تمہیں ملنے والا ہے. اسلام کا تقاضا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو دہرا لیں. اسلام ہم سے مسلمان ہونے کو کہتا ہے. میں نے کل عرض کیا ہے, اس سے پہلے مسلسل فقرے دہرائے ہیں مولانا شیخ غلام اسکری صاحب قبلہ تعالیٰ سرا کے, کہ مسلمان ہونے کے تین مرحلے ہیں. ایک ہے اپنی زندگی کا مسلمان بنانا, دوسرا ہے اپنے دل کو مسلمان بنانا, تیسرا ہے اپنے دماغ کو مسلمان بنانا. زندگی کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کوئی ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمنا اور خواہش پیدا نہ ہو جو اسلام کے اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اور دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا خیال اور فکر دماغ میں نہ آنے پائے جو اللہ کی مرضی, حکم خدا, احکام دین اور اسلام کے خلاف ہو. اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں میں خالی لفظوں کو دوڑا کے آپ کو یاد دلا دوں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے, اور آپ کی گزارش میں اسی مرحلے میں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کروں کہ جو نہ ماضی میں کسی نے پیش کی ہوگی, اور نہ مستقبل میں کوئی اس طرح سے تمہارے سامنے اسلام کی تصویر پیش کرے گا, اسلام کی فکر پیش کرے گا, اسلام کی تصویر تمہارے دماغ میں پیدا کرے گا. اس کے بعد مولا نے مشہور کلمے آپ سب کی زبان پہ ہے, مولا نے فرمایا جانتے ہو اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. تم سمجھنا چاہتے ہو کہ اسلام کیا ہے تو سنو, اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا اپنے مالک کے سامنے, والتسلیم هو اليقین, اور سر تسلیم تبھی کوئی خم کرے گا جب وہ یقین کے مرحلے پر آ جائے. اسلام تسلیم کا نام ہے, تسلیم یقین کی منزل تک پہنچ جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اور یقین کیا ہے؟ یقین صرف اندر وجود نہیں رکھتا ہے, بلکہ یقین عمل کے ذریعے تصدیق کے شکل میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے. وہ یقین ہو تصدیق, یقین کیا ہے؟ یقین تصدیق کا نام ہے. وہ تصدیق ہو اقرار, اور تصدیق کیا ہے؟ تصدیق اقرار کر لینے کا نام ہے. اور اقرار کیا ہے؟ اقرار ادا کر دینے کا نام ہے. اور ادا والعمل, اور ادا کرنا کیا ہے؟ ادا کرنا یعنی عمل کی منزل میں آ جانا ہے. مولا نے اپنے مرحلوں سے گزار کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اگر درمیان کے واسطوں کو اس گفتگو سے الگ کرے تو آخر میں نتیجہ یہ بنے گا کہ الاسلام هو العمل. اسلام خالی مان لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام جس چیز کو بھی قبول کیا ہے اس قبول کی ہوئی چیز کے مطابق زندگی میں عمل کے راستے پر آ جانے کا نام. اسلام تسلیم تک لائے گا, تسلیم یقین تک لائے گا, یقین تصدیق تک لائے گا, تصدیق لے کے پہنچائے گا تمہیں اقرار کے مرحلے میں. اقرار کے منزل میں آؤ گے تو ادا کے مرحلے کی منزل آئے گی, ادائیگی کے مرحلے میں آؤ گے تو عمل کے علاوہ کوئی چارہ کار تمہارے پاس باقی نہ رہ جائے گا. اگر آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور قرآن کے اس بیان پر ہمیں اعتماد ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اسلام کو چھوڑ کے نقصان ہونے والا ہے, فائدہ اسلام کو اپنانے میں ہے, تو میرے عزیزوں اس دعوے کا ہمیں ثبوت بھی لینا پڑے گا. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور و معروف ارشاد ہے, اسلامی نظام میں, اور میں سمجھتا ہوں دنیاوی نظام میں بھی یہی قانون رائج ہے, کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں ایک طرف سے ایک ہو دعویٰ کرنے والا اور دوسری طرف سے ہو انکار کرنے والا, میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ یہ رومال میرا ہے مثلا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رومال تمہارا نہیں ہے, تو اس میں ایک ہے دعوے دار اور ایک ہے منکر, انکار کرنے والا. جب یہ صورتحال درپیش ہو تو جو دعویٰ کرتا ہے, جو مدعی ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت بھی پیش کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ رومال میرا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا ثبوت پیش کروں کہ میرا رومال ہے, کوئی دلیل پیش کرو, میں اپنی پراپرٹی ہونے کا ثبوت جس ذریعے سے بھی ہو سکے گواہی لاؤ, کچھ کرو. دعویٰ کیا ہے میں نے تو دلیل دینا میری ذمہ داری. لیکن جو انکار کرتا ہے انکار کرنے والے کے لیے انکار کافی ہوتا ہے، اس کو اپنے انکار کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے مومن اور مسلم، اور ایک اس کے مقابلے میں ہے کافر۔ ہمارے امام نے ان دونوں لفظوں کو فرمایا کہ تم مومن ہو۔ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں رسالت کا یقین رکھتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی عدالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کے دعوے دار ہوں کہ میں ائمہ تعین کو مانتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ قیامت کے عقیدے پر مجھے بھروسہ ہے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعوے دار ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، میں عدالت الہیہ کے قرار کرتا ہوں، میں قیامت کے عقیدے لگتا ہوں۔ تو ایمان نام ہے دعوے کا، اور کفر کیا ہے؟ کفر انکار کا نام ہے۔ کفر کافر کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبوت سے اقرار نہیں کرتا۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کا یقین نہیں رکھتا، میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں کعبے کو اللہ کا گھر نہیں مانتا۔ یہ ہے کفر، یہ ہے انکار۔ تو ایمان ہے دعویٰ اور کفر ہے انکار۔ یہ ایک مسئلہ پیش نظر رکھے۔ دوسری گزارش میں نے کی ایک کہ ہمیشہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنی دلیل دینا ہوتی ہے، منکر کے ذمہ دلیل کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی ہے۔ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے جو آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں جب آپ کی بیعت ظاہری کی گئی ہے اور آپ کو پوری عالم پورا عالم اسلام خلیفۃ المسلمین مان رہا ہے، کوفہ میں آپ کا مرکز ہے، جنگ صفین سے واپسی میں آپ کی ایک زیرہ گم ہو گئی۔ یہ واقعہ صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے ایک عیسائی مصنف جاج جربا لبنان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے کہیں سے نقل کیا ہے، مجھے اس کتاب کا نام یاد ہے، انہوں نے کہاں سے نقل کیا مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کسی تاریخی ماخذ سے نقل کیا ہے کہ مولا کی زیرہ راستے میں صفین سے واپسی میں گم ہو گئی تھی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ کی وزرا اسی کوفے میں ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، جو مذہب کے لحاظ سے مسلمان نہیں، یہودی، اس کے ہاتھ میں ذرا دیکھی۔ مولا نے کہا ذرا تو میری ہے، یہ ذرا میری ہے، صفین کے واپسی میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ ذرا آپ کی نہیں ہے۔ تو آپ صورتحال کیا بنی؟ کہ مولا کہہ رہے ہیں ذرا میری ہے، دعوے دار ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا آپ کی نہیں ہے، وہ انکار کر رہا۔ بات جب معاملہ ہوا عدالت مولا کائنات، دیکھیے حاکم وقت ہے، ایک ذرا سے اشارہ کافی، اس سے ذرا لے لی جائے، ذرا کی کیا حیثیت ہے، جان سے چھینی جا سکتی ہے اس کی۔ مگر جب مسئلہ اس شکل میں آیا تو بات یہ ہوئی کہ چلو قاضی کے پاس، قاضی وہی ہے جس کے حاکم علی ہے، جو علی کا معین کیا ہوا قاضی۔ حاکم وقت اپنے حکومت کے قاضی کی کے عدالت میں جا رہا ہے فیصلے کے لیے، یہ انصاف کہیں دیکھنے کو نہ ملے گا پوری دنیا میں۔ مولا اور وہ دونوں پہنچے، دعویٰ پیش کیا مولا نے کہ میری ذرا ہے، صفین سے واپسی میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں، یہ ذرا آپ کی نہیں۔ اس نے نہیں کہا کہ میری ہے، اس نے کہا ذرا آپ کی نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ذرا میری ہے، وہ کہہ رہا ہے ذرا آپ کی نہیں ہے۔ تو قاضی تفصیلی واقعہ اس میں گفتگو کے کلمات میں مولا نے اسے پہ کہا ہے کہ تو نے جس لہجے نے اس سے خطاب کیا اسی لہجے مجھ سے بات کرو، میرے لیے احترام کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ تفصیلات نہیں، میں تو خالی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دعویٰ مدعی کے ذمہ ہوا کرتا، مدعی کے ذمہ ثبوت ہوا کرتا ہے۔ اور قاضی نے کہا آپ دعوے دار ہیں کہ ذرا آپ کی ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ثبوت فراہم کرنا دعوے دار کی ذمہ داری ہے، تو آپ کوئی گواہ پیش کریں، دلیل لائیں کہ ذرا آپ کی ہے، وہ بس انکار کر رہا ہے ذرا آپ کی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے کہ ذرا آپ کی ہے؟ مولا علی نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، گواہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر فیصلہ سامنے ہے کہ جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کی بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ ذرا اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک، تو نے فیصلہ کر دیا قانون کے مطابق۔ اب ذرا لے کے یہودی چلا، مگر چند قدم آگے بڑھا تھا تو واپس چلتا، اور اس کے بعد کہا کہ امیر المومنین یہ ذرا آپ کی ہے، میری نہیں ہے، اور یہ میں ذرا سکیوں کے راستے میں مجھے مل گئی تھی، شاید گر گئی تھی، آپ کی ہے، مجھ میری نہیں ہے، میں یہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اور صرف ذرا اس نے واپس نہیں کی، اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے دین کی تعلیم دیں اور اپنے مذہب کا کلمہ پڑھوائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ابھی تو تو ایک ذرا واپس نہیں کر رہا تھا اور اب اپنا دین بدلنے پہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کا جو سچا وارث اور خلیفہ ہوگا اس کے دور میں عدل و انصاف پایا جائے گا، وفات نبی کے بعد سے آج تک میں دیکھ رہا تھا، آج میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ انصاف آ گیا ہے جس انصاف کا انتظار کتابوں میں کر رہا تھا۔ تو جب آپ وسیع نبی ہیں تو مجھے آپ کا ایمان لانا چاہیے۔ ایک صلوات ملی جو بھیج دے محمد و آل۔ میں نے صرف ذرا سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ تذکرہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے ثبوت فراہم کرنا، منکر کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن ہے مدعی اور دعوے دار۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور کافر کون ہے؟ منکر۔ ہمارے سٹے امام نے فرمایا سنو، مومن ہو تم ہو مدعی، اور جو کافر ہے وہ ہے منکر۔ منکر کے ذمے اپنے انکار کا کسی ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لہذا کافر کا خالی انکار کر دینا ہی اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ مگر تم ہو مومن، تم نے دعویٰ کیا ہے، تم مدعی ہو، تو تمہیں اپنے دعوی ایمان کا ثبوت فراہم کرنا پڑے گا۔ تم نے دعوی ایمان کیا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ سن لو، امام نے کہا تم دعوی ایمان کر رہے ہو تو تمہیں ثبوت ایمان میں عمل کو پیش کرنا پڑے گا۔ عمل دعوی ایمان کے ثبوت کا نام ہے۔ مولا علی اسی مسئلے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اسلام آخر کار عمل کی منزل تک لے جاتا ہے، خالی زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، خالی دماغ سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ جو ایمان ہمارے دل و دماغ میں ہے وہ زندگی میں عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ ایمان و عمل کے رشتے کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے ارشاد میں اور واضح طریقے میں پیش کر دیا۔ میں آپ جانتے ہیں کہ مثلا دو بھائی ہوتے ہیں، دو بھائی سگے بھائی، اس میں ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے، ایک بڑا بھائی ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بعد میں پیدا ہوتا ہے، بڑا بھائی پہلے پیدا ہوتا ہے۔ مولا کے ارشاد ہے، آپ کے ارشادات کا ایک مجموعہ ہے، ایک مجموعہ جو نہایت درجہ معروف و مشہور ہے، اس کا نام ہے نجل بلاغا، جو آپ سب کے پیش نظر ہے۔ نجل البلاغہ کے بھی آخری حصے میں مولا کے مختصر ارشادات ہیں۔ نجل البلاغہ بھی تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہی جلد کتاب کے اندر تین حصے ہیں، آپ کے خطبات ہیں، آپ کے مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، اور آپ کے مختصر ارشادات ہیں۔ اگر ہمیں وقت نہیں مل پاتا کہ ہم ان خطبوں کو پڑھیں یا سمجھیں، دشوار ہے، یا خطوط کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، تو نجل البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، وہ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے لیے پڑھنا ممکن، اگر یہ سرحانہ کتاب رکھی ہو اور رات میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے آدمی روزانہ دو فقرے بھی پڑھے تو چند ماہ میں ایک بہت بڑے حکمت کے خزانے کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے۔ مولا کے ارشادات کا ایک مجموعہ اور ہے جس کا نام ہے غرر الحکم و درر الکلم، حکمت کی بلندیاں اور چمکتے ہوئے ستارے اور کلمات کے موتی۔ اس میں بھی مولا کے مختصر ارشادات کو جمع کیا ہے۔ اس میں فقرہ ہے مولا کا ایمان و عمل کے رشتے کے سلسلے میں۔ مولا نے فرمایا کہ الایمان والعمل اخوان توامان ورفیقان لا یفترقان، ایمان اور عمل دو بھائی ہیں، مگر کیسے بھائی؟ ایمان اور عمل دو بھائی ہیں، توامان جو جڑواں بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں کہا۔ الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں، رفیقان لا یفترقان، اور ایمان اور عمل دو دوست ہیں، مگر یہاں بھی ایک لفظ کا اضافہ فرمایا، دوست ہیں، کیسے دوست؟ لا یفترقان، ایسے دوست ہیں جو دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. میرے عزیزوں, جس کا ایک ایک زبان سے نکلا ہوا لفظ ایسی بلاغت پر مشتمل ہو کہ اس کا کلام نہج البلاغہ بلاغت کا راستہ بن جائے, اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں کیا کسی غیر ضروری لفظ کا استعمال ممکن ہے؟ ہم آپ باتیں کریں, تحریر لکھیں, تقریر کریں تو سینکڑوں الفاظ بلا ضرورت ہماری زبان سے آ جاتے ہیں, مگر جو خالق بلاغت ہے, جو نہج البلاغہ کا خالق ہے, وہ اگر کوئی لفظ کہیں استعمال کرے گا تو اس کی ضرورت ہوگی تبھی استعمال کرے گا, غیر ضروری لفظ استعمال نہیں کر سکتا. بظاہر مولا کے اس ارشاد میں دونوں جگہ ایک ایک لفظ زیادہ دکھائی دیتا. اگر مولا صرف یہ کہتے کل ایمان و العمل و اخوان, ایمان اور عمل دو بھائی ہیں, تب بھی پہلے میسج مل جاتا. ورقیقان دو دوست ہیں, تب بھی پیغام مل جاتا. مگر مولا نے دونوں جگہ ایک ایک لفظ کا اضافہ فرمایا, فرمایا علی ایمان و العمل و اخوان دو بھائی ہیں, مگر کیسے بھائی؟ تو امان جو اول ورفیقان, ایمان اور عمل دو دوست ہیں, مگر کیسے دوست؟ لا یفترقان, جو دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. میرے عزیزوں, اس ارشاد میں ایمان اور عمل کا ساتھ دکھایا, لیکن اگر بھائی کے لفظ کے ساتھ جڑواں کا اضافہ نہ کیا ہوتا, دوست کے لفظ کے ساتھ ایسے دوست جو دوسرے سے جدا نہیں ہوتے یہ اضافہ نہ کیا ہوگا گیا ہوتا, تو پیغام ادھورا رہ جاتا. اگر مولا صرف یہ کہتے کہ دو بھائی ہیں تو بھائی کا تصور آتا ہے تو ایک ہوتا ہے بڑا, ایک ہوتا ہے چھوٹا, ایک آتا ہے پہلے, ایک آتا ہے بعد میں, سال بھر, دو سال, تین سال, چھوٹے بڑے بھائی میں فاصلہ ہوتا ہے. اگر صرف دو دوست مولا کہتے تو دوستوں میں دوستی بھی ہوتی ہے, دوستوں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے, جدائی بھی ہو جاتی ہے, فاصلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں جگہ ایک ایک لفظ کا اضافہ نہ کیا گیا ہوتا تو اس سے یہ سمجھنا تھا کہ ایمان اور عمل کا رشتہ تو ہے, مگر اس رشتے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ دونوں میں آئے. دو بھائی ہیں, ایک پہلے پیدا ہوگا, ایک بعد میں پیدا ہوگا, اور دوست ہیں, ساتھ ہوتے ہیں, مگر یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہے. مگر جب آغاز میں کہا ایسے دو بھائی ہیں جو جڑواں بھائی ہیں, تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان عمل کا رشتہ وہ پکا رشتہ ہے, کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان اور عمل وجود میں آ جائے اور عمل نہ آئے. جہاں ایمان آئے گا وہاں عمل کو لے کے آئے گا, اور ساتھی ہے ایسے ساتھی جو دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یعنی جب تک ایمان رہے گا تب تک عمل باقی رہے گا. مولا کے اس ارشاد سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عمل کا وہ پکا رشتہ ہے کہ ان دونوں کا آغاز بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتا ہے, ان دونوں کا انجام بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتا ہے. نہ آغاز میں دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, نہ انجام میں دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. ایک صلوات میں مل جل رہے محمد و آل محمد, اور صلوات ذرا مل جل کے رہے محمد و آل محمد. ذہنوں میں ایک بے چینی یا ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی, کہ اہمیت اسلام سے انکار نہیں ہے, اسلام پر عمل کرنے میں فائدہ اس سے انکار نہیں ہے, اسلام کے راستے میں چل پر چلنے ہی میں نجات ہے اس سے بھی انکار نہیں ہے, یہ سب قبول ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا کہاں ہمارے بس کی بات ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور جب نمونے پیش کیے جائیں کہ آخر اگر انسان کے بس کی بات نہ ہوتی تو وہ کردار کیسے سامنے آئے ہوتے, کہ جن کرداروں نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیشہ اسلام پر عمل کیا. تو اس کے بعد ایک دوسرا جواب آتا ہے, زندگی کے کس کس مرحلے میں ایسے کردار, صرف معصومین کی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, غیر معصوم زندگیوں میں دیکھیں تو وہاں وہ کردار نظر آتے ہیں کہ جہاں عام طور پر ہماری زندگی میں دامن اسلام کے چھوٹنے میں دیر نہیں لگتی. میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں, یہ بتائیے کہ جہاں ہم سے دین کا دامن ہاتھوں سے جلدی سے چھوٹنے لگتا ہے اس میں سے ایک جگہ غصہ ہے کہ نہیں؟ جیسے آدمی لالچ میں دین چھوڑ دیتا ہے, ڈر میں دین چھوڑ دیتا ہے, یہ مختلف مسائل زندگی میں جو پیدا ہوتے ہیں جہاں آدمی دامن دین چھوڑتا ہے ان کے اسباب یہی ہوتے ہیں. کبھی کچھ پانے کی لالچ ہوتی ہے اس میں دامن دین چھوڑتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا دفتر میں خالی اس ڈر میں کہ کہیں نوکری نہ چھن جائے مثلا. آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ آپ کے اوپر تو بیٹی نہیں, آپ کیا جانے بے شک یہ سخت مسائل ہیں زندگی کے, مگر ایک بڑا فیصلہ اگر ہم نے کیا ہے کہ نجات اسلام کے اپنانے میں ہے, اسلام چھوڑنے میں نہیں, تو ان زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہمیں ان مرحلوں کو بہرحال طے کرنا پڑے گا. تو ہم سے دامن دین, دامن اسلام, دامن حکم خدا چھوٹ جاتا ہے, کبھی لالچ میں چھوٹتا ہے, کبھی خوف میں ہوتا ہے, خوف بھی ایسا جو واقعی نہیں بلکہ توہم, اس میں بھی چھوڑ بیٹھتا آدمی. ایک جگہ جہاں آدمی آ کے دامن قانون چھوڑ دیتا ہے, خلاف حکم خدا چلا جاتا ہے, وہ غصے کی جگہ, غصے کی جگہ ہے, غصے ہی ہم سے دامن چھوٹ جاتا ہے. مشہور ترین سیرت پیغمبر کا نمونہ ہے, آپ نے بارہا پڑھا یا سنا ہوگا کہ حضور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ جوان ایک بڑے پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی بڑھتا ہے, جوان اٹھاتا ہے, ایک بڑا سا پتھر کا ٹکڑا ہے, چٹان ہے چھوٹی سے, اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جوان اٹھا, اس میں آدمی وزن اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کتنا وزن اٹھا لیتا ہے, اس میں نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین کرا دیے جاتے ہیں لوگ, کس نے کتنا وزن اٹھایا, اس نے 150 کلو گرام اٹھایا, اس نے 200 کلو گرام اٹھایا, وزن اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے. ایسی گٹکا مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا, جوان پتھر اٹھا رہے تھے تو حضور وہاں رک گئے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم یہ پتھر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو پیغمبر نے کہا میں فیصلہ کر دوں تمہارے درمیان کہ تم سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو سب کچھ ہو گیا, کہا اس سے بہتر کیا ہے, ہم تو پتھر اٹھا کے فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم میں سب سے طاقتور کون ہے, آپ سے زیادہ انصاف سے فیصلہ کرنے والا کون ہوگا. تو پیغمبر وہ سمجھے تھے کہ حضور ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں گے, بازو کی مچھلیاں دیں گے, دیکھیں گے ابھرے ہوئے سینے دیکھیں گے, اور اس کے بعد طے کر دیں گے اس کے مسل سب سے مضبوط ہے, یہ طاقتور ہے, اس کے پیر کانپ نہیں رہے ہیں. مگر پیغمبر نے ان کے بدل کا جائزہ لیا, نہ کوئی امتحان لیا. ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے کہ جو جب اس کا نفس اس پر غالب ہونے لگے, خواہش نفس اس پہ قبضہ کرنے لگے, تب بھی وہ اللہ کے حکم کی معرفت, حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. جب اس میں لالچ پیدا ہو تب بھی وہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ کرے. جب اس کے اوپر غصہ طاری ہو تب بھی وہ اپنے اوپر قابو رکھے. کہا سب سے طاقتور وہ ہے جو خواہش نفس کے حملے کے وقت, لالچ کے وقت, خوف کے وقت بھی اپنے اوپر قابو رکھے, وہ ہے سب سے طاقتور انسان. چاہے وہ دیکھنے میں 1 کلو کے پتھر کا ٹکڑا بھی نہ اٹھا سکتا ہو, لیکن اگر وہ نفس کے مقابلے میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, غصے میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, لالچ میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, خوف میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, چار مرحلے بتائے تھے ہم نے کہ لالچ میں, خوف میں, غصے میں اور خواہش نفس کے حملے کے وقت, ان چار مرحلوں میں جو آدمی اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تمہارے درمیان. تو دین کی, دین کا دامن چھوٹنے کے حالات جہاں پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے جہاں خواہش نفس کا حملہ ہے کہ نگاہیں روکے نہیں رکتی, قدم روکے نہیں رکتے, جہاں خواہش نفس کا حملہ ہے کہ لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے, معلوم ہے کہ بس حرام ہے مگر پھر بھی کھا رہا ہے آدمی خواہش نفس کے دباؤ میں آ کے, تو کہیں خواہش نفس اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھڑوا دیتی ہے, اور کہیں لالچ ہوتی ہے جو دین سے دور کر دیتی ہے, کہیں کوئی خوف ہوتا ہے جو دین سے دور کر دیتا ہے. انہی مراحل میں ایک مرحلہ ہے غصے کا شکار ہو جانا, جب آدمی غصہ ہوتا ہے تب بھی دامن دین چھوڑ دیتا. میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا تھا کہ اسلام کا اپنانا نجات کے لیے ضروری, اور مشکل مرحلے ہماری زندگی میں سب کے آتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں, میری زندگی میں بھی آتے ہیں, حالات الگ الگ ہوتے ہیں, مگر وہ مراحل آتے ہیں کہ یہاں اسلام پہ عمل کرنا واقعی بہت دشوار مسئلہ ہوتا ہے. مگر اگر آدمی ارادہ کرے اور ہر جگہ عمل کا پکا اور مستحکم ارادہ رکھے, تو میرے عزیزو یہ مذہب ناقابل عمل نہیں ہے, بلکہ اس کے عمل کا ارادہ انسان کر لیتا ہے تو وہ جگہ جہاں ہم سے دامن دین چھوٹ جائے, جہاں ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گنہگار ہو جائیں, وہیں پر اسلام کی پابندی اگر کر لی جائے تو یہ گناہ کا مرحلہ, نہ صرف یہ کہ گناہ کا مرحلہ نہیں رہ جاتا بلکہ اسلام کی پابندی عجر کے حصول کا ذریعہ بنا دیتی ہے. اسی موقع کو میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں, واقعہ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. جناب سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی تاریخ کے تذکرے مجھے پڑھنے کو ملا کہ آپ ایک مرتبہ مدینے میں کسی ایسے حصے سے گزر رہے تھے جہاں جانوروں کے لیے گھاس اور چارے کی خرید و فروخت ہوتی تھی, اونٹوں کے لیے, گھوڑوں کے لیے. کچھ لوگ جا کے شہر کے باہر سے چراگاہوں سے جہاں گھاس اور سبزہ ممکن تھا وہاں سے لے کے آتے تھے, سبزے کو چارہ لے کے آتے تھے اور جانوروں کے لیے بیچتے تھے. جناب سلمان کی زندگی آپ کی نگاہوں میں کہ جب آپ مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گی اور مومنین مدائن کے مسلمان کو مسلمانوں کو اطلاع ملی گورنر آنے والے ہیں تو وہ استقبال کے لیے آ کے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو گئے اور جناب سلمان ایک چٹائی ایک لوٹا اور تھوڑا سا جو آپ کا سامان ہے سادے لباس میں انہی کے درمیان سے گزر گئے اور پہنچ گئے شہر کے اندر تک. وہ یہاں استقبال کرنے والے کھڑے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا گورنر تو آ کے گیا اندر. ایسی سادہ زندگی تھی ان کی. تو اب ایسی سادہ زندگی, ایسا سادہ لباس, ایسا سادہ مزاج, ظاہر مزاج انسان, جہاں یہ چارہ فروخت ہوتا تھا جانوروں کا, وہاں ایک نوجوان تھا, اس نے اپنے جانوروں کے لیے گھاس خرید کے اس کی گٹری بنائی تھی, گوشت بنا کے تیار کیا تھا تاکہ لے کے اپنے گھر جائے. اس نے دیکھا ایک سیدھا سادہ بوڑھا آدمی سادے لباس میں جا رہا ہے, وہ سمجھا کوئی ایسی دیہات سے آیا ہوا آدمی ہے, عام آدمی. بعض نوجوانوں کا مزاج ہوتا ہے دیہاتیوں کا مذاق اڑانا, بوڑھے لوگوں کا مذاق اڑانا, اس نے کہا تھوڑی سی تفریح ہو جائے. اس نے جناب سلمان کو بلایا, آواز دی تو ذرا یہاں تشریف لائیے, ہم آپ ہوتے تو یہی پہلی بگڑنے جگہ ہوتی. نالائق, ابھی 20 سال کے ہو, 4 دن کی زندگی ہے, بوڑھے آدمی سے ایسے بات کر رہے ہیں. مگر جناب سلمان چلے گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بڑے میاں ذرا یہ میرا بوجھ اٹھا کے میرے گھر تک تو پہنچا دیجیے. اب ظاہر ہے یہ کون سی منزل تھی, ہم سے آپ سے کوئی ایک مرتبہ اس تفریح کے لہجے میں کہے کہ گھاس کا بوجھ اٹھا کے اپنے گھر تک پہنچا دیجیے تو ہماری صورتحال کیا ہوگی. غصے اور گرمی کے باعث کم سے کم زبان تو چلے گی, اور اگر ذرا ہمت ہے تو ہاتھ بھی چل سکتا ہے. بخیال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی توہین کا وہ مرحلہ ہوتا ہے, جب توہین ہوتی ہے تو آدمی اپنی طاقت سے زیادہ اقدام کر بیٹھتا. تو اس بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, غصے کے منظر ہے, نوجوان مذاق اڑا رہا, توہین کر رہا ہے, گھاس میرے گھر پہنچا دیجیے. جگہ وہ تھی کہ جناب سلمان بگڑ جاتے, اسے کچھ برا والا کہتے, دو چار اچھی بری اسے سنا دیتے, مگر ہوا کیا؟ اس لیے کہ سلمان ہے مسلمان ہے. ہوا کیا؟ جب اس نے کہا میرا بوجھ میرے گھر پہنچا دیجیے تو رک گئے, کہا ٹھیک ہے, اٹھایا اور سر پہ ریتے چلے. اب یہ پیچھے پیچھے گویا بڑی اونچی تفریح کر لی اس نے, آگے آگے بوڑھے سلمان سر پہ بوجھ لیے ہوئے جا رہے. یہ نہیں پہچانتا, ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی نہیں پہچانتا مدینہ. اب لوگوں نے ملنا دیکھنا جو ملتا ہے. جناب سلمان کی کنیت ہے ابو عبداللہ, سلام علیکم ابو عبداللہ. ابو عبداللہ آپ کے سلام. ارے آپ کی رحمت کیوں کر رہے ہیں, چلیے میں پہنچا دوں, کہاں لے جانا. اب جو مسلمان ملتا ہے سلام کرتا ہے, آپ رحمت نہ کریں میں پہنچا دوں. جب دو چار لوگوں نے سلام کیا اور کہا کہ یہ رحمت آپ نے کریں, میں آپ کو سامان آپ کے گھر تک پہنچا دوں, تو روایت کہتی ہے کہ وہ نوجوان چونکا, اس نے سوچا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, ہم تو سمجھے کہ کوئی دیہاتی ایسے ہی ہے, یہ تو کوئی شخصیت ہے. کسی سے پوچھا ہے کون ہے جس کو تم لوگ سلام کر رہے ہو, کہا تم جانتے نہیں, یہ پیغمبر کے صحابی سلمان فارسی. بس جیسے ہی اسے پتا چلا کہ سلمان فارسی ہے جس کے ساتھ اس نے توہین آمیز برتاؤ کیا, تو دوڑ آیا. اس نے کہا مجھے معاف کریں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں آپ سے شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دیں اور یہ بوجھ میرے حوالے کر دیں. میرے عزیزوں, یہاں پہ فطرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو جوان سلمان کا مذاق اڑا رہا تھا, اب یہی جوان سلمان سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بدل گیا ہے؟ سلمان بدل گئے ہیں, مدینہ بدل گیا ہے, وہ گھاس بدل گئی ہے, وہ جوان بدل گیا. کیا بدل گیا؟ کچھ نہیں بدلا ہے, صرف ایک تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی آئی ہے کہ ابھی تک یہ جوان سلمان کو پہچانتا نہیں تھا, اب اسے سلمان کی معرفت حاصل ہو گئی. تو میرے عزیزوں, جب تک بے معرفت کا عمل کچھ اور تھا, بامعرفت ہوا تو عمل کچھ اور ہو گیا. تو پتہ اطلاع کے طرز انسانی عمل بدلا کرتا ہے, بے معرفت کا عمل مخالفت کا ہوا کرتا ہے, بامعرفت ہو جایا کرتا ہے تو اطاعت کے راستے پا جایا کرتا ہے, توبہ استغفار کے راستے پا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل. مجھے معاف کر دیں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, اگر پہچانتا ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتا. مشہور تاریخ کا واقعہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ جناب مالک اشتر کوفے سے گزر رہے تھے, سردار لشکر امیر المومنین تھے, سادے لباس میں ایک سبزی فروش یا بقال, اس نے کچھ سڑی ہوئی سبزی یا گندگی اٹھا کے جناب مالک اشتر پہ پھینکی. وہ آگے بڑھے, لوگوں نے بتایا ہے کون ہے, جانتا بھی ہے وہ, یہ مالک اشتر ہے, سردار لشکر امیر المومنین ہے. دو کے گیا جناب مالک اشتر خدمت میں معافی مانگنے کے لیے. انہوں نے بتایا, آپ نے بارہا سنا ہے میرے عزیزوں, انہوں نے کہا کہ میں جا رہا گیا مسجد میں, کام تھا کچھ اور, لیکن دور کا نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کرنے کے لیے گیا تھا. تو یہی جوان جو کیچڑ پھینک رہا تھا, گندگی پھینک رہا تھا جناب مالک اشتر پر, وہ معافی مانگنے کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے مالک اشتر کو پہچان لیا تھا. میں یہاں پہ فقرہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ میرے عزیزو, جو صرف نام کا مالک ہے, جو صرف نام کا مالک ہے, جب اسے پہچان لے آدمی تو اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آتی ہے. تو جو واقعی اس کائنات کا مالک ہے, اگر اس کی معرفت صحیح طور پہ حاصل ہو جائے تو زندگی کو نہیں بدل جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں اب یہ کر رہا تھا کہ زندگی کے مرحلے جہاں دامن اسلام آسانی سے ہاتھوں سے چھوٹنے لگتا ہے اور جہاں واقعی دشواری ہے, لیکن اگر ہم حکمت رہے اور اللہ سے عہد کرے کہ ہمیں دامن اسلام نہیں چھوڑنا ہے, تو پھر اسی مرحلے میں جہاں آدمی گنہگار ہو سکتا ہے, وہاں گنہگاری بدل سکتی ہے کامیابی سے, نجات سے, ثواب سے, اجر سے, جزا سے. جب وہ نوجوان آگے بڑھا, اس نے کہا معاف کیجیے گا سلمان فارسی, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, آپ صحابی پیغمبر ہیں, مجھے معاف کر دے, یہ اپنا جو بوجھ آپ کے سر میں نے رکھوایا میرے حوالے کر دے, میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی, میں معذرت خواہ ہوں. جناب سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن یہ بوجھ میں تیرے حوالے نہیں کروں گا, یہ تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. اب سنیے جواب, یہ اس کا جواب ہے جو واقعی اسلام جس کے وجود میں سمایا ہوا, جس کا پیکر میں اسلام سمایا ہوا. کہا میں یہ بوجھ تجھے نہیں, کوئی کینا نہیں, کوئی اناج نہیں, وجہ سنیے. کہا یہ بوجھ میں تیرے حوالے نہیں کروں گا, یہ تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو نے مجھ سے کہا کہ یہ بوجھ اٹھا کے میں تیرے گھر تک لے جاؤں, تو میں نے اسی وقت اس عمل سے اپنے مالک سے تین اجر لینے کا ارادہ کیا تھا. آپ سوچئے ہمارے آپ کے جیسے آدمی ہو تو اجر تو دور کی بات, دو چار گنا لے کے پلٹتے. وہاں ایسی گستاخی کے اس برتاؤ میں جب آدمی کے لیے اپنے لیے اپنے نام عمل میں دو چار گنا سمیٹنے کی منزل ہے, وہ مسلمان جو واقعی مسلمان ہے, جو سلمان فارسی تھے, سلمان امینہ اہل البیت ہو گئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ بوجھ اپنے سر کو اٹھایا تو انہیں مجھ سے برتاؤ کیا, تو میں نے اللہ سے تین نیکیوں, تین اجر لینے کی نیت کی تھی, میں اس اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا. وہ تین اجر کیا ہے؟ دیکھیے کیا پہلو نیکی کے تلاش کر لیتا ہے انسان اگر وہ واقعی اللہ کی مرضی کی فکر ہمیشہ دل و دماغ میں رکھے. کہا میں نے پہلا اجر تو یہ لینا چاہا کہ میں نے اپنے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنے میں بہت ثواب ہے, تو نے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے مجھ سے کہا تو میں نے بوجھ اس لیے اپنے سر پہ رکھا تاکہ مجھے مسلمان کی مدد کرنے کا اجر مل جائے. دوسرا اجر یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے تو کسی اور مومن سے بھی یہی برتاؤ کرے اور کسی اور کی توہین کرے, کسی اور کے ساتھ بدسلوکی کرے. اور میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ مومن کو توہین سے بچانے میں ثواب ہے, تو میں نے دوسرے مومن کو اہانت سے بچانے کے لیے اپنی توہین برداشت کر لی, ایک اگر یہ لینا چاہتا ہوں. اور کہا میں نے تیسری نیت نیت یہ کی تھی کہ جب میں نے بوجھ اٹھا کے سر پہ رکھا تو میں نے اس نیت سے رکھا تھا کہ اگر میرے دماغ میں کہیں کوئی تصور غرور آ گیا ہے تو میں گھاس کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ کے غرور کو توڑ دوں. تو میں نے اس نیکی کی نیت کی ہے, اسے چھوڑ کے میں اس اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس لیے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. میرے عزیزوں, فضیلت سلمان تو ہمارے آپ کے سامنے اور اس کے بیان کی ضرورت نہیں. میں نے گزارش صرف آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہے کہ اسلام کو اپنانا یقیناً چھوڑ دینے کے مقابلے میں آسان کام ہے پہلے مرحلے میں, اور بالخصوص یہ منزلیں آتی ہیں لالچ کی منزل, خوف کی منزل, خواہشات نفس کی منزل, غصے کی منزل, کہ جہاں آدمی اسلام کے دامن کو آسانی سے چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. مگر یہ بات بہرحال سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر یہ قابل عمل نہ ہوتا تو ایسے کردار عالم وجود میں نہ آئے ہوتے جو ان مرحلوں میں جہاں دامن اسلام چھوٹ جاتا ہے. ہاں, نہ صرف یہ کہ انہوں نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی, بلکہ ایک ایسے ماحول میں جہاں گنہگار ہونے کا امکان تھا اپنے کو ثواب کا حقدار بنا لیا اور ثواب کے راستے پہ ڈال دیا. تو یہ فیصلے کرنا پڑیں گے ہمیں, دشوار معلوم ہوگا ہمیں, مگر ان دشواریوں کے بعد اس کی بات کامیابی کی ضمانت مالک کی طرف سے ہے. اب ہو سکتا ہے کسی دماغ میں بات آئے کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو سلمان کا ایسا کردار تھا, ابو ذر کا ایسا کردار تھا, مقداد کا ایسا کردار تھا, ہمارے معصومین کا ایسا کردار تھا, ساری رات ان کے گھروں سے نمازوں کی آواز, تکبیروں کی آواز آتی تھی, سارے دن ان کے گھروں میں روزہ دار ہوا کرتے تھے, انہوں نے زندگی میں نہ جانے کتنے حد پابندی ادا کیے ہیں, بے شک ان کے کردار ایسے تھے, مگر کہاں وہ اور کہاں ہم. وہ تھے اس سے انکار نہیں, مگر وہ جن بلندیوں پہ, اور ہم کہاں, کہاں وہ اور کہاں ہم, کہاں مولائے کائنات اور کہاں ہم, کہاں امام حسین اور کہاں ہم, کہاں سیدِ سجاد اور کہاں ہم. اگر وہ ہر نعمت پر سجدہ کرتے تھے, ہر مصیبت سے بچنے کی اطلاع میں سجدہ کرتے تھے, تو سیدِ سجاد تھے, کہاں سیدِ سجاد اور کہاں ہم, کہاں سید الشہداء اور کہاں ہم, کہاں امیر المومنین اور کہاں ہم. ایک پھر مایوسی ہمارے دماغوں پہ آتی ہے کہ ان کی سیرت, ان کے کردار, ان کے نمونے زندگی کے نمونے عمل کو اپنانا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. بے شک یہ سچائی ہے, کہاں وہ اور کہاں ہم, اس سے مجھے کوئی انکار نہیں. زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ایک ذرے اور آسمان پر چمکتے ہوئے اس بڑے سورج کے درمیان بھی جو رشتہ پایا جاتا ہے, میری حیثیت امیر المومنین کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں. میری وہ اوقات جو ایک ریت کے ذرے کی صورت کے سامنے ہے, وہ اوقات بھی نہیں ہے امیر المومنین کے سامنے, وہ اوقات بھی نہیں ہے امام حسین کے سامنے, وہ اوقات بھی نہیں امام حسن کے سامنے. بے شک کہاں وہ اور کہاں ہم, مگر عزیزوں اس کے بعد بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں. کیوں مایوس ہونے ضرورت نہیں ہے؟ اب میں فقرات کروں آپ کی خدمت میں. مایوسی تو تب ہوتی کہ جب ان کے کردار کو اپنانا اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی ساری ذمہ داری, ان تک پہنچنے کی ساری ذمہ داری ہمارے کاندھوں میں ڈال دی گئی ہوتی. اگر یہ کام صرف ہمارے ذمہ کیا گیا ہوتا کہ تمہیں اپنی قوت کے ذریعے کرنا ہے, تمہیں ویسا عبادت گزار بننا ہے, تمہیں ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہے, تمہیں اسی طرح اسلام پابندی کرنا, اگر یہ ذمہ داری اسلام کو اپنانے کی, عبادت گزار بننے کی, نیک بننے کی ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہوتی تو ہم بے شک مایوسی کا شکار ہو جاتے. مگر یہ ذمہ داری صرف ہمارے کاندھوں پہ نہیں ڈالی گئی, ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے. دماغ اگر اس انداز سے سوچے, میں پھر اس کروں, بے شک کہاں مولا کائنات, کہاں جناب فاطمہ الزہرا, کہاں امام حسن, کہاں تعلیم, کہاں شخصیتیں ہو اور کہاں ہم. ہم بہت حقیر ہیں, بہت پست ہیں, ہماری کوئی حیثیت ان کے مقابلے میں نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین وہ لے کے آئے تو اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ناممکن تب ہوتا ان تک پہنچنا, ان کی خدمت میں حاضری دینا, ان کے کردار کو اپنانا, ان کی طرح سے عبادت گزار بننا, ان کی طرح سے تاج شعار بننا, ان تک اپنے آپ کو پہنچا دینا سیرت و عمل کے کردار کے آئینے میں. یہ ناممکن تب ہوتا جب یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا ہوتا. شاید ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی تو میں دو لفظوں میں کی خدمت میں بات کر دو. ان مثال کے ذریعے, میرا ایک بچہ ہے 6 مہینے کا بچہ, جھولے میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے, یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ چل نہیں سکتا. میں اپنے بچے کے پاس سے گزرا, وہ جھولے میں لیٹا ہوا انگوٹھا پی رہا ہے, اپنا منہ میں ڈالے ہوئے چوک رہا ہے, نگاہیں چلتے ہوئے پنکھے میں لگی ہیں, بلب پہ لگی ہوئی ہیں. میں ادھر سے گزرا, بچہ میرا ہے, مجھے اچھا لگے گا, پیار آئے گا. میں نے ذرا سے جھک کے اس کے رخساروں کو تھپتھپایا اور آگے بڑھ گیا. بچے نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی, اپنے کام میں لگا رہا. تھوڑی دیر گزری, اب جب میں اس کی طرف سے پیپل اپ کے آیا تو اس نے ذرا سے اپنا انداز بدل دیا. ابھی تک وہ بلب کو دیکھ رہا تھا, پنکھے کو دیکھ رہا تھا, جیسے میں گزرا اس کی نگاہیں میرے اوپر پڑی. انگوٹھا جو اس رات اس نے انگوٹھا مجھ سے نکال لیا, اس نے ایک مرتبہ کلکاریاں بھرنا شروع کر دی, خمکنا شروع کر دیا, ننے ننے ہاتھ پھینک رہا ہے, پیروں کو اچھال رہا ہے, کمر کو اٹھا رہا ہے, آوازیں نکال رہا ہے, ہاتھ پھینک رہا ہے, خمک رہا ہے. میں سمجھ گیا کیا چاہتا ہے مجھ سے, میں سمجھ گیا کیا چاہتا ہے, میں سمجھ گیا میری گود میں آنا چاہتا, میری گود میں آنا چاہتا. اور مجھے کہنے لیے کہاں یہ 6 مہینے کا کمزور بچہ, اس کو بیٹھ بھی نہیں سکتا, اور کہاں میں 6 فٹ کا آدمی, کہیں یہ اپنی طاقت کے سہارے میری گود میں آ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی طاقت سے لا رہا, جتنی اس میں قوت ہو میرے پاس پہنچنے کے لیے اسے صرف کر رہا ہے, کھمک رہا ہے, تو باقی کام میں نے پورے کیے. میں جھکا اور جھک کے میں نے اسے اٹھا اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کلیجے سے لگا لیا. وہ میرے عزیزوں, ہمارے دن میں سارا کام نہیں کیا گیا ہے کہ پوری طاقت لگا کے ہمیں ان تک جانا ہے. ایک ذرا ہمت کے تو دکھاؤ, پھر وہ خود اٹھا کے اپنے سارے کلیجے سے لگانے کے لیے تیار. ایک صلوات ملے گی حضرت محمد و آل محمد. اللہ ہمتنے کی ضرورت ہے, پھر وہ رحمت کی آغوش ادھر سے پھیلی ہوئی ہے, کرم ادھر سے ہاتھ بڑھا رہا ہے. بے حسی توڑنے کی ضرورت ہے, تم ہمتی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کا آغاز کر دیں, پھر ادھر سے جس تیز رفتاری سے اپنے پاس بلا لیا جاتا ہے اس کے ثبوت تو قدم قدم پہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. روز میں ایک نام لے لیتا ہوں, پھر وہی نام میری زبان پہ آتا ہے. حر ابن یزید ریاحی کے وجود کے بعد اب کسی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں. اگر وہ جسے رجل فقی کہہ کے بلایا تھا, اس کو شرف ملا ہے اس کا کہ حسین نے اس کی لاش اٹھائی ہے. تو وہ جو چند لمحوں پہلے آیا ہے اس کو بھی تو وہی شرف ملا ہے کہ حسین نے اس کی لاش اٹھائی ہے. بلکہ ایک فرق دکھائی دیتا ہے مجھے, حبیب ابن مظاہر کی پیشانی پر رومال سیدہ بندھا ہوا دکھائی نہیں دیتا, مگر یہ جو حر کے آزادی کا اعلان ہے حسین نے اسی لیے کیا ہے تاکہ کبھی کم ہمتی پیدا نہ ہونے پائے. جس لمحے حیات میں خیال پیدا ہو جائے تم دین کے راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش شروع کر دو, تمہیں تمہارے مالک کا کرم سہارا دے گا, توفیق الہی سہارا دے گی, محبت محمد و آل محمد سہارا دے گی, معصومین علیہ السلام کی شفقتیں سہارا دے گی اور زندگی کے سخت مرحلے آسان بن جائیں گے. بس میرے عزیزو, بس اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلام قانون ایک قرآن کا اعلان ہے. ایمان اسلام کو چھوڑ کے فائدہ ہونا نہیں ہے, اسلام کو اپنانے میں فائدہ ہے. اسلام کو اپنانے میں جو دشواریاں آئیں سامنے, ان دشواریوں کو برداشت کرنا ہماری ذمہ داری. اگر ہمارے ہمارا یقین قرآن پر ہے, ہمارا یقین اعلان قرآن پر ہے, ہمارا یقین اپنے مالک کے اعلان پر ہے, ثبوت ہمیشہ سامنے رہے ہیں ہماری تاریخ کے ذریعے. کربلا کے میدان میں اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں نے کتنی زحمتیں اٹھائیں, کتنی دشواریوں کا سامنا کیا, کتنے مسائل و مشکلات جھیلنا پڑے. ذرا سے مال کی بات نہیں ہے, سروں سے چادریں تک چھینی ہیں, بچی کے کانوں سے گوشوارے تک چھینے ہیں. صرف جسمانی زحمت کی بات نہیں ہے, جو شہید ہو گئے وہ تو بھوکے پیاسے شہید ہوئے, اور جو اسیر تھے ان اسیروں کی صورتحال کیا تھی. اس طرح سے کوفے, کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں تک لے جایا گیا ہے کہ قدم قدم پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں, ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے, دھوپ کی تیزی میں پانی تک نہیں دیا جا رہا ہے, اور بے قدابہ اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے. یہ کم مشکلات نہیں تھے, اس سے بڑے مشکلات کہیں نہیں دکھائی دیں گے, مگر اتنے مشکلات کا سامنا کرتی ہوئی حسین کی بہادر بہن زینب جب دربار ظالم میں پہنچی اور ظالم نے دل دکھانے کے لیے تکلیف دے فقرا کہا, دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے, تو وہ بہن کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں کا بھرا گھر اجڑا تھا, وہ بہن کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے گود کے تالے ذبح کیے گئے تھے, وہ بی زینب کہ جن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر اب بھی رکھا ہوا ہے, وہ بے زینب جس کے سر پر ردا چھینی ہے, پشت تازیانوں کے چوٹ کے نشانات ہیں, اور وہ بہن وہ زینب کہہ رہی ہے جب ظالم کہتا ہے دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا, تو ادھر سے جواب آتا ہے ہم نے اپنے مالک سے سوائے حسن سلوک کے اور کچھ نہیں دیکھا, ہمارا آئینا الا الجمیل, ہم نے جو کچھ مالک سے پایا ہے جمال ہی جمال پایا ہے, اچھا برتاؤ حسن سلوک پایا ہے. کیسا ظلم ستم تھا, شہدا جب کربلا میں شہید ہو گئے تو پیاسوں کی پیاس بجھ گئی. عزیز و ظلم کے دو حصے ہیں, ایک وہ جو کربلا کی زمین پہ گزرا ہے, اور ایک ظلم وہ ہے کہ جو کربلا کی زمین سے جس کا آغاز ہوا تھا, جو کفر شام کے بازاروں اور درباروں میں ہوتا رہا ہے. کربلا میں پیاسے رکھے گئے, بھوکے رکھے گئے, مگر جو شہید ہو گیا اس کی مصیبتیں آتے آشور آتے آتے ختم ہو گئی, جو گیا جان کو اثر سے سیراب ہو گیا, مگر جو اسیر بچے تھے جو قیدی بچے تھے ان کی مصیبتوں کا تو آغاز ہو رہا تھا کربلا میں اثر آشور سے. سروں سے چادریں چھل رہی ہیں, پشت تالیاں مارے جا رہے ہیں, ہاتھوں کو پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے, اور بے قجاوہ اونٹوں پر قیدیوں کو بٹھایا گیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب قافلہ چلا ہے بے قجاوہ اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا, اور ایک اونٹ پر تنہا حسین کی کم سن بچی سکینہ کو بٹھایا نہیں گیا تھا, بلکہ رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا. عزیزو, حسین کا یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا ہے, جب مدینے واپس آیا ہے, تو ایک بڑا فرق جسے مرثیوں میں شہزادی ام کلثوم نے پیش کیا ہے وہ کیا تھا. شہزادی جب بیتے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینے منورہ واپس آئی ہیں تو شہزادی نے مرثیہ پڑھا ہے, اے ہمارے نانا کے مدینے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. اور اس کے بعد پھر اس کی جو اسباب بتائے ہیں اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ اے ہمارے نانا کے مدینے, ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیں آباد تھی, ہم جب واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں اجڑ چکی ہیں, مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو ماؤں کی آغوش میں بچے تھے, کم سے بچے تھے, یہ بچے پیاسے رہے ہیں. سات محرم کو جناب زہیر ابن قیل لشکر یزید کے سامنے پانی لینے کے لیے گئے, پانی نہیں ملا ہے, مگر زہیر ابن قیل نے آواز دی تھی, اے لشکر عظیم مانو میں نے حسین کے خیموں میں بچے دیکھے ہیں اور پیاسے بچے دیکھے ہیں, یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے. یعنی سات محرم کو حسین کے قافلے میں کم سے کم بچے موجود ہیں, اس کے بعد آسور کا دن آتے آتے یہ بچے ہیں قافلے میں, پیاسے ہیں, رس کے عالم میں ہیں, آوازیں نہیں نکل رہی ہیں مگر بچے ہیں. اس لیے کہ جب سردار لشکر حسین آپ کے آواز دیتا ہے مولا میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے, اور حسین ہر مرتبہ کی طرح جواب دیتے ہیں میرے بھیا چل تو میرے لشکر کے سردار کو لے کر جانے دو. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا اب وہ لشکر کا تو باقی رہ گیا جس کا سردار میں ہوں. حسین کیا جواب دے کہ ایک مرتبہ خیموں سے کم سن بچوں کی الکش الکش کی آواز آئی, کیا بھیا جانے چاہتے ہیں تم جیسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. عباس گئے, مسکینہ لیا, علم لیا, تو سکینہ نے کم سن بچوں کو سمیٹ کے حلقہ بنا کے اپنے چچا کو میدان کربلا کے لیے افراد کے لیے رخصت کیا تھا. یعنی جب عباس شہادت کے لیے نکلے ہیں, پانی لینے نکلے ہیں, تو ان خیموں میں بچے تھے. میرے عزیزوں یہ جو بچے حسین کی شہادت کے خیموں میں موجود ہیں, یہ بچے کیا ہو گئے تھے؟ ایک چھ مہینے کا کمسن لال علی اکبر کو جو کربلا میں شہید ہوا تاریخ میں بتایا, اور ایک چار سال کی تین سال کی بچی ہے رجوع مکہ جس کی قبر شام میں بن گئی. یہ دو کمسن بچوں کی شہادت کے تذکرے یا آخر عاشور شام غریبہ کے موقع پر بعض روایات کی بنیاد پر دو ننے ننے جنازے اور زینب کو ملے ہیں رجوع گھوڑوں کی پاپوں کے نیچے پامال ہو گئے, مگر یہ چند شہادتوں کے تذکرے ملے. اور قافلہ جب واپس گیا تو حسین کی بہن کہہ رہی ہماری گودیں آباد ہیں, ہم آبادی بھی آباد تھی اب اجڑ گئی ہے, ہم بچوں کو لے کے گئے تھے خالی گود واپس آئے, یہ بچے کیا ہو گئے, یہ بچے کہاں شہید ہوئے؟ تاریخ ان کی تفصیل نہیں بتاتی. عزیزو یہ وہ گمنام شہدا تھے جو شہید ہوئے, کیسے شہید ہوئے؟ ارے گیارہ محرم کا حسین کا قافلہ جب چلا, بیویوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا, بے چلا اونٹوں پہ, ہاتھوں کو نکال دیا گیا ہے, پیروں کو رسیوں سے نکل دیا گیا ہے, اب بیوی کیا گوش میں کم سن بچہ ہے, اور ظالموں نے اتنے بے کفا نہیں کی, ان میں کا جوا اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے. ارے دوڑتے ہوئے اونٹوں سے ماں کی گود سے بچہ اچھل کے گرا, آج بنے باقی سوالے بڑے بنے خود کو کیسے گرا دے, ارے قافلے میں راستے میں بچے گرتے رہے, کچھ پہنوں کے نیچے پامال ہوئے, کچھ دستوں بھی آبان میں پیاسے شہید ہو گئے. یہی تو وہ گمنام شہدا تھے جن کا ماتم حسین کی بہن کر رہی تھی. نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر, ہم گئے تو گودے آباد تھی, واپس آئے ہیں تو گودے گزر چکی ہیں. بس علم الذین ظلموا ایم انقلبوا ینقلبون علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین. اللہم اغفر زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارا محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس سے اذان کو قبول فرما, مالک محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ ہمارے تمام اعمال خیر کو نقائص کے باوجود اپنی رحمت کے ذریعے قبول فرما. بار الہ مالک تو کریم ہے, محمد و آل محمد علیہم السلام کا توسل اور ان کا واسطہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں اپنے احکام دین کی پابندی کی توفیق اور حوصلہ عنایت فرما. بار الہ بحق بیمار کربلا جو بیمار ہمیں شفا عنایت فرما, جو ظلم و ستم کے قیدی ہیں بحق اسیران اہل حرم انہیں آزادی عنایت فرما, بحق شہداء کربلا جو دنیا سے جا چکے ان پر رحمت عنایت فرما, الہی پرچم اسلام کو سربلند فرما, ظلم و ستم کے نظام کو تحس نحس کر دے, کفر نفاق کو دنیا سے مٹا دے, عدل و انصاف کے قائم کرنے والے